أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. صلوات على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان محترم، اعلان پروردگار عالم ہے اور تحقیق کے ساتھ کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو دین مبین اسلام ہے. تو اس کا مطلب اللہ نے جو دین ہمارے لیے بھیجا بعنوان اسلام، اس میں کوئی کمی نہیں، اور اس کا ہدف ہم یہ نہ سمجھے کہ آخری نبی کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا. پروردگار عالم نے ہر دور میں ہر انسان کی ہدایت کے لیے ہدایت پانے والے کو بعد میں بھیجا، ہادی کو پہلے بھیجا. حضرت آدم پہلے آئے، آدمیت بعد میں آئی، تاکہ کوئی ایک لمحے کے لیے نہ کہے کہ خدایا فلاں وقت میں ہدایت سے خالی تھا. کیونکہ یہ اگر اللہ کو جو ہم عادل مانتے ہیں، انصاف پسند مانتے ہیں، تو اس کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ پہلے امکانات دے اور اس کے بعد کوئی چیز ہمارے لیے. تمام انبیاء کا طریقہ کار یکساں، توحید کی دعوت، اللہ کی محبت اور انسان کو اس کی منزل مقصودہ تک پہنچانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اس آئے وافی ہدایہ کو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے جب ہی پڑھتے ہیں، اور بہت سے تو اس کو سن کے گھبرانے اور لگ گئے آج کل. یہ کلمات استرجاع، اس کے مختلف معنی ہیں. بہت سے لوگوں کی جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تو اس کو پڑھتے ہیں بڑی جلدی مل جاتی، میٹل ڈیٹیکٹر. لیکن بہت سے ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے بیچارے، اب ان کی مشکل یہ تھی کہ ایک شیعوں کی بڑی کالونی میں رہتے تھے. جب شیعوں کی بڑی کالونی میں رہتے تھے تو بہرحال ولادتیں بھی زیادہ ہوں گی، تو شیعہ بچوں کی ہوں گی، اور انتقال بھی ہوگا تو مومنین کا ہی ہوگا. تو جب مومنین کا انتقال ہوتا تھا تو لوگ اپنا کرایہ بچانے کے لیے انہی سے چہلم سویم پڑھواتے تھے. ان کے ساتھ یہ مشکل ہو گئی تھی کہ لوگ ان کو نکاح میں نہیں بلاتے تھے، کہتے تھے یہ تو فلاں چہلم پڑھتے ہیں سرکار، کیا نکاح کہتا. جہاں ان کو کہیں ممبر پہ دیکھا، کہا ضرور ضرور یہاں کوئی مرا ہے، تو کہتے تھے بیچارے کہ ہمارے ساتھ ایسا مشکل ہو گیا ہے کہ ہم مومنین کی مجلس سے پڑھ پڑھ کے مشہور ہو گئے ہیں कि अगर ये मिंबर पे नजर आए तो समझ लेना कोई मरा है। तो बहरहाल बाज औकात जो है किसी चीज के लिए इंसान मखसूस कर देता है, ऐसा नहीं है। खुदावंद मन्नान ने इस आयत को हमारी जिंदगी का प्रोग्राम बना के भेजा इन्ना लिल्लाह, ताकि इंसान जान सके कि आया कहां से। वह इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ जाना है, उसको ये मालूम सके कि जाना कहां है। जब आप टिकट खरीदते हैं तो उस पे फ्रॉम और टू लिखा हुआ होता है, फ्रॉम और टू लिखा हुआ होता है। अगर आपके टिकट पे लिख दिया जाए ये जहाज का टिकट है फ्रॉम एटलांटा टू, टू में जगह ही गायब हो तो उसका लगेज कहां उतारा जाए। तो उसका मकसद, उसका हदफ मालूम होना जरूरी। अल्लाह ने इंसान को बेहदफ नहीं भेजा और बेहदफ उसको नहीं छोड़ा। इन्ना लिल्लाह, ताकि इंसान को मालूम हो सके अल्लाह की तरफ से आए। तो ये इख्तलाफ तो यहीं खत्म हो गया कि हम अलग अलग अल्लाह के भेजे हुए नहीं है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
उस यकता और यगाना के भेजे हुए। वह इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ पलट के जाना है, रुजू करना है उसकी तरफ। अब मसला यह है कि आ भी गए और चले भी जाएंगे, लेकिन इसके बीच में करें क्या, कोई तो प्रोग्राम हो। तो उस प्रोग्राम को बताने के लिए 124,000 अंबिया को भेजा, ताकि वो ये बता सकें कि तुम्हें आने और जाने के दरमियान करना क्या है। प्रोग्राम बन गया, उन्होंने प्रोग्राम भी बता दिया। ठीक इसी तरह के एक बाप की ये दिली ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए अच्छे से, स्कूल में उसका दाखिला कराए, और ये सपने देखना शुरू कर दे, ये ख्वाब देखना शुरू कर दे कि इस स्कूल में तो मेरा बच्चा कुछ बनके ही निकलेगा। बाप ने अपनी आरजुओं की वजह से तमाम कोशिशों के जरिए उसका दाखिला करा दिया। मां ने अपनी तमाम ममताओं के साथ उसको ड्रेस पहना दी, यूनिफॉर्म पहना दी, बस्ता दे दिया, कॉपी किताब, जरूरियात जिंदगी का सामान उसको मुहैया कर दिया, और उसको बता दिया बेटा स्कूल जाओ। अपने दोनों हदफ में कामयाब, बाप ने दाखिला करा दिया, मां ने तैयार कर दिया। अब बच्चा जो पढ़ने के लिए चला, रास्ते में कुछ शरारती दोस्त मिल गए, कहा कि पढ़ लिख के क्या करोगे, आओ खेलो। रास्ते में वो खेल में लग गया। अब आप बताइए कि मां के, बाप की आरजुओं में क्या उसने कोई कमी रखी? पढ़ाने के लिए एक अच्छा स्कूल दरकार था, दाखला करा दिया। जाने के लिए वो जो चीज मुहैया करनी थी मां को, मां ने वो तैयार कर दी, भेज दिया। लेकिन अब रास्ते में बच्चा भटक जाए, मुनहरिफ हो जाए, दोस्तों के साथ खेल में लग जाए, तो अब इनमें मां बाप का क्या कसूर? तो उनके लिए जरूरी यह है कि कोई ऐसा हो जो उन शरारती बच्चों से इस बच्चे को बचाए। तो अल्लाह ने इंसान का हदफ खिलकत बता दिया, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जो इंसान को बनाया है बेहदफ नहीं बनाया। भाई ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं ये बेड की तरह क्यों नहीं है? ये मेंबर जो है ये बेड की तरह सीधा क्यों नहीं? इसके लिए जिसने बनाया है दो तीन चीजें जरूरी हैं। एक तो उसको इल्म हो इस बात का कि इसको कैसे बनाया जाता है, कारपेंट्री आती हो। दूसरा उसके लिए इंस्ट्रूमेंट हो, टूल्स हो जिससे बनाया जाए। और इन सबसे पहले इस बात का इल्म होना जरूरी है कि इसको बना क्यों रहा हूं, इसको लेटने के लिए बना रहा हूं या बैठने के लिए बना रहा हूं। अगर लेटने के लिए बना रहा हूं तो उसका डिजाइन उसके जहन में पहले बेड की तरह हो कि सीधे लेटा जाता है, बैठे बैठे नहीं सोया जाता है, लेट के सोया जाता है। तो इल्लत गाई का, इंतहा का मालूम होना, हदफ का मालूम होना पहले जरूरी है। दुनिया के जितने भी दीन हैं उनमें से अक्सर का मेरा मुतालिया यह है कि वो पिछले जन्म की बातें करते हैं, لیکن یہ دین مبین اسلام ہے جو انسان کے آنے والے زمانے کی باتیں کرتا ہے, اس کے ساتھ ہونے کیا والا, کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں پروردگار عالم کو سب کچھ معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے. اس نے ایک اصول بنا دیا کہ ہم نے ہدایت کر دی, اما شاکرم و اما کفورا, ہم نے اس کی ہدایت کر دی, یا تو اس کی ہدایت کو قبول کر لے اور یا پھر اس کو ٹھکرا دے. اگر اس نے قبول کر لیا تو اس کے لیے ہم نے جنت بنائی ہے, اور اگر اس نے ٹھکرا دیا ہمارے اصولوں کو تو اس کے لیے ہم نے دوزخ بنائی. اللہ نے قانون بنا دیا, اللہ کے قانون بالکل صحیح. جیسے کہ دوا بنتی ہے کہ صاحب اینٹی بایوٹک کھاؤ گے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. اب اینٹی بایوٹک کوئی نمازی کھائے تب بھی ٹھیک ہوگا, بے نمازی کھائے تب بھی ٹھیک ہوگا, جو کھائے وہ ٹھیک ہوگا. اور اگر زہر کا بھی یہی اصول ہے کہ اس کو چاہے صحت مند انسان پیئے چاہے بیمار انسان پیئے, اگر اصول زہر یہ ہے کہ مار دیتا ہے تو وہ مار دے گا. تو پروردگار عالم نے انسان کے آنے اور جانے کی جگہ کو مہیا کر دیا, معین کر دیا کہاں سے آیا ہے کہاں جانا ہے, اور آنے اور جانے کے بیچ اس کو کرنا کیا ہے یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے نبی تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں کرنا کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی اس کو کہتے ہیں کہ جو وہاں سے آنے والے قانون کو ہم تک پہنچائے, اور امام اس کو کہتے ہیں کہ اس قانون پر عمل کروا کے وہاں تک پہنچائے. نبی وہاں سے انفارمیشن لاتا ہے اور ہم تک پہنچاتا ہے, اور امام اس پر عمل کروا کے ہمیں وہاں تک پہنچاتا ہے. تو اس لحاظ سے اس اعتبار سے دونوں عہدے بڑے اہم ہیں. اب نبوت الیکشن سے نہیں ہوتی, نبوت سلیکشن سے ہوتی, اور سلیکشن بھی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے. خود اللہ نے اس طرح کے افراد بنائے کہ وہ ہماری دینی امور میں ہدایت کریں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب امامت کا مسئلہ آتا ہے, کیونکہ جو ہماری بحث چل رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہمارے لیے پیغامات چھوڑے ہیں ان میں توحید محوری تھی کہ انسان کی جنگ جدال مقصد قیام عبادت ہر چیز کا محور اور مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے. اگر ذات الہی محور ہے تو اس کو کبھی نیست و نابود نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں نہ جانے کتنے انقلاب آئے اور آ کے چلے گئے اور بند ہو گئے اور ختم ہو گئے, لیکن یہ کربلا کا انقلاب ایسا ہے کہ جو ابھی تک اسی طرح سے شاداب ہے اور زندہ و جاوید ہے. کیونکہ اس کی شادابی کی بنیاد یہ ہے کہ اس انقلاب کا محور کوئی ایسی ذات نہیں تھی کہ جو فنا ہو جائے, بلکہ اس انقلاب کا مرکز اور محور ایسی ذات تھی جس کو فنا ہے ہی نہیں. کلو شیئن ہالکن الا وجہ ربک ذل جلال والاکرام, کہ ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے لیکن پروردگار عالم کی ذات کو باقی رہنا ہے. جب اس کے لیے اس کی ذات اس کا محور بنی تو توحید کا درس ہمیں دیا, اسی طرح سے نبوت کا درس دیا, اسی طریقے سے امامت کو کہ امام کس کو ہونا چاہیے. اب ہمارے امت مسلمہ کے درمیان مشکلات آ گئی. میرے نظر میں دین ایک فیکلٹی کا, دین ایک یونیورسٹی کا نام ہے کہ جس کا ہدف یہ ہے کہ انسان کو بہترین طریقے سے اللہ تک پہنچائے, اس کو اس کی مقصد تک پہنچائے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عبادت پروردگار عالم انجام دے. ہم سمجھتے ہیں عبادت نماز روزے کا نام ہے, نہیں, عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس سے پروردگار عالم راضی ہو جائے, جس سے پروردگار عالم راضی ہو جائے. اگر اس عمل سے پروردگار عالم راضی ہو رہا ہے, آپ نے کسی کو پانی پلایا تو راضی ہے, آپ نے کسی کی مدد کی تو راضی ہے, اگر آپ نے بیمار کی عیادت کی تو راضی ہے, اگر آپ نے علم حاصل کیا تو راضی ہے, اگر آپ نے علم کو پھیلایا تو راضی ہے, تو پروردگار عالم کی مرضی سے انجام پائے جانے والے کام عبادت کہلاتے ہیں. اس کے لیے دین ایک یونیورسٹی کا نام ہے. اب اس میں اتنے سارے مذہب کہاں سے آ گئے, کہا یہ فیکلٹی کا نام ہے, الگ الگ فیکلٹیز کھل گئی, ہر انسان نے اپنا ایک. لیکن جیسا کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ تمام ادیان تمام دینوں میں پسندیدہ ترین دین دین مبین اسلام ہے. اب اس میں مسلمانوں میں کچھ فرقے آ گئے, فرق پڑ گیا کہ امام کسے کہتے ہیں, نبوت کے بعد امامت کی ضرورت ہے یا نہیں. جب اللہ نے ہمارے آنے کو اپنی جانب سے کہا ہے, جانے کو اپنی طرف کہا ہے, تو تو پھر نبیوں کے ذریعے ہمیں 1400 سال پہلے نبوت کو ختم کر کے ہمیں آدھے راستے میں چھوڑ دیا. شیطان کو تو کہتے ہیں صبح قیامت تک رہے گا, وہ بہکاتا رہے گا, سارے کام کرتا رہے گا. یعنی جب اس نے ہادی کو انسان ہدایت پانے والے سے پہلے بھیجا تھا تو پھر 1400 سال پہلے ہادی کو کیوں اٹھا لیا اور اس کے بعد کی ہدایت کیا ہوگی؟ شیطان تو ابھی بھی باقی ہے بہکانے کے لیے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے اپنی انفارمیشن کا سلسلہ نبیوں پر ختم کر دیا لیکن ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں کیا. جب دیکھا کہ ایک شریعت کامل ہو گئی, تکمیل ہو گئی, اس میں اب کمال کی منزلیں آ گئی, اس کے بعد اب انسان کو ضرورت نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد نبوت کو ختم کیا اور اس کی حفاظت کے عنوان سے امامت کا سلسلہ جاری کیا. اب مسلمانوں کے درمیان امامت کو لے کے بحث شروع ہو گئی کہ امامت ہوتی کیا ہے. قرآن کی نظر سے دیکھا جائے تو امامت کسی چھوٹی شے کا نام نہیں ہے. انی جاعلک للناس اماما وقال من ذریتی قال لا ینال عہد للظالمین عہد الظالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی وقت ہیں اپنے, امتحان لیا, نارے نمرود میں ڈالا گیا کہ اللہ کی محبت میں نمرود نے آگ میں ڈالا گیا. جیسے ہی منجنیق میں آپ کو گھمایا جا رہا ہے, منجنیق آپ سمجھتے ہوں گے جو لوگ حقہ پیتے ہیں تو وہ اپنے کوئلوں کو دہکانے کے لیے ایک ڈلیا ہوتی ہے چھوٹی سی, ایک جس میں ایک انگاروں کو رکھا جائے جس میں ہوا لگے اور اس کو زور زور سے گھمایا جائے تو منجنیق کہتے ہیں اس کو. بعض اوقات پتھر سے نشانہ لگانے کے لیے بھی گلیل کو بھی منجنیق کہتے ہیں. گلیل دیکھا ہوگا آپ نے کہ اپنے ملک میں ہوا کرتی تھی, بہرحال اس زمانے کی گن ہوا کرتی تھی شوٹر. تو بہرحال اس میں حضرت ابراہیم کو ڈال کر منجن پھینکا جا رہا ہے. جناب جبریل امین راستے میں آئے, اللہ کا حاجہ, کوئی حاجت ہے؟ اے پیغمبر خدا ہم آپ کی مدد کو تیار ہیں. کہا حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں, حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں. یعنی نہ نمرود کا امتحان دینا, اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم کو جو بات جس نے امام بنایا, کہا کہ ابھی بھی میں توحید پر باقی ہوں, اللہ کے سے ہی مجھے حاجت ہے, اپنے آپ کو اخلاص کا احساس کرایا جبریل امین کو اور پھر بیٹے کی قربانی مانگی تو قربانی بھی دے دی. ان تمام مشکلات کو اٹھانے کے بعد جب اللہ نے ان کو امتحان میں پاس کر دیا تو ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا اور وہ سرٹیفکیٹ تھا امامت کا. انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ نبوت سے ہٹ کے امامت کوئی چیز نہیں ہے, روحانی پہلو. اب امت مسلمہ کا ایک گروہ, اس کا نظریہ آج آپ کو میں سنا دیتا ہوں. امت مسلمہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ امام جو ہے ایک اجتماعی منصب کا نام ہے, ایک سوشل پوسٹ کا نام ہے, جس کو لوگ جس طرح سے پرائم منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے اس طریقے سے الیکشن کیا جائے اور جس کو بنا دیا جائے اس کو امام ہونا چاہیے. اس سلسلے میں شرح تمہید کے جو رائٹر ہیں آغائے باقلانی, عامہ کے بہت بڑے رائٹر ہیں, ایک اسلام کی ایک جماعت کے بڑے جماعت کے رائٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ امام کی شرائط اگر مجھ سے پوچھی جائے کہ کس کی بیعت کرنی چاہیے تو وہ شرائط لکھتے ہیں, کہتے کہ امام کو قرشی ہونا چاہیے, یعنی غیر عرب امام نہیں بن سکتا, اور اس کی علمی صلاحیتوں کا حال یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کو قاضی بنایا جائے, جسٹس بنایا جائے, تو مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کر سکے. جنگی امور میں فوجی معلومات کو بدرجہ اتم رکھتا ہو تاکہ اگر کوئی غلبہ ہو جائے, کسی کا حملہ ہو جائے تو وہ امور کو جانتا ہو, اور ملک کی سرحدوں کا تحفظ کر سکتا ہو, ستمگروں سے انتقام لے سکتا ہو, اور اسلام و امت مسلمہ کے بنیادی اصولوں کی نگہبانی کر سکتا ہو, اور اجتماعی بصیرت رکھتا ہو. یعنی ایسے آدمی کو سلیکٹ کیا جائے. اب عزیزان محترم مجھے ایک بات بتائی کہ اس میں جو یہ شرائط رکھی گئی ہیں, اس شرائط کے عنوان سے اگر دیکھا جائے کہ رسول کے بعد جن کو چنا گیا تو کیا یہ صحیح چنا گیا؟ اگر شرط امامت یہ ہے, سب سے پہلی شرط تو یہ قرشی ہو, قرشی نہیں ہے, علمی صلاحیت کا حامل ہو. مولا کائنات اب رسول سے زیادہ لوگ سمجھنے لگ گئے ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, یعنی رسول اللہ کو شاید یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ باپ کس کو ہونا چاہیے. باپ یعنی اس کا مطلب ان سے پڑھے لکھے لوگ تھے لیکن پھر بھی رسول اللہ نے حضرت علی کو کیوں باپ بنا دیا؟ یعنی اگر خود کو شہر علم کہہ رہے ہیں تو پھر باپ بھی کسی اور کو کہا جانا چاہیے تھا. بہرحال اس عنوان سے بھی منسوخ کیا جاتا ہے کہ یہ عہدہ نبوت جو دیا ہے وہ غلط دیا گیا ہے. جنگی امور میں فوجی معلومات رکھتا ہوں, جنگی امور میں فوجی معلومات, جب جنگ امور میں فوجی معلومات رکھنے والا تو پھر پیغمبر اسلام کو فرمانا چاہیے کہ علی تمہاری ضربت جو ہے ثقلین پہ بھاری نہیں ہے. ضربت ہو علی ابن ابی طالب فی یوم الخندق افضل ہو من عبادت ثقلین, عبادت ثقلین پر افضل علی کی ضربت کہلا رہی ہے. لیکن امت مسلمہ صاحب افواج صاحب معلومات لشکر کسی اور کو قرار دے رہی, بہت اچھی بات. بات یہ تو بہت اچھی ہے, مسئلہ آگے بڑھ کے یہ ہوا کہ اب اگر کسی کو الیکشن کر کے امام بنا دیا جائے تو اس کے رائٹس کیا ہیں؟ رائٹس سن لیجئے. گناہوں کا ارتکاب, اگر وہ گناہ کر دے نعوذ باللہ, جس کو امت مسلمہ سلیکٹ کر رہی ہے امامت کے لیے, اگر وہ گناہ کرے, اگر وہ ستم کرے, اگر لوگوں کے مال کو غصب کر لے اور گناہ کرنے وال اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرے اور لوگوں کو حقوق کو پائمال کر دے اور حدود الہی کو معطل کر دے, تو ان سب کے باوجود اس امام کو نہیں ہٹایا جا سکتا جس کو لوگوں نے بنایا ہے. کتنا بہترین قانون, یعنی کہ جس کو ان سب کی حفاظت کرنی چاہیے وہ سارے, دیکھیے تعریف ڈیفینیشن کی ایک تعریف ہے. تعریف کیا ہے؟ تعریف ڈیفینیشن کی یہ ہے کہ جامع الافراد اور مانے الاغیار ہو, جامع افراد اور مانے اغیار ہو, یعنی وہ تمام خوبیاں اس میں پائی جاتی ہوں اور وہ تمام برائیاں اس سے دور رہتی ہوں. جیسے میرے لیے میں نے قلم بنایا, اب قلم بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ لکھنا جانتے, اس سے لکھا جا سکتا ہو, ٹھیک ہے, قلم تو بنا دیا جائے. اگر وہ انک والا پہنے تو صاحب اس کا نب نہیں ہے تو وہ قلم قلم نہیں ہے, یعنی یہ نقص ہے اس میں. کسی بھی چیز کی پرفیکٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس چیز کے لیے وہ بنایا جا رہا ہو وہ تمام کی تمام خوبیاں اس میں پائی جاتی ہوں اور جو چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے وہ نہ پائی جاتی. تو اب آپ بتائیے کہ امام بنایا اس لیے جا رہا ہے کہ لوگوں کی قضاوت کرے, جس کے لیے قانون بنایا جا رہا ہو کہ اگر وہ ظلم و ستم کرے تو کوئی اس کو امامت سے ہٹا نہیں سکتا, کوئی اس عہدے سے اس کو ہٹا نہیں سکتا, ہاں اس کو نصیحت کرنی چاہیے. عزیزو یہ شرع تمہید کی 181 نمبر کے صفحے پر باقلانی علامہ باقلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر امام جاہل اور فاسق بھی ہو تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ امت مسلمہ پر امامت کرے. یعنی یہ امامت کے عہدے کو اتنا ہلکا سمجھا جا رہا ہے, جبکہ نبوت, ایک شخص نے دعویٰ کیا نبوت کا کہ میں نبی ہوں, بادشاہ کے پاس اس کو پکڑ کے لے گئے کہ سرکار رسول اللہ کے بعد ایک نبی اور آ گیا ہے. اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں نبی ہوں. کہا آر یو شور؟ آئی ایم شور, یقینی طور پہ میں نبی ہوں. تو کہا کہ پھر نبی کے پاس تو معجزہ ہوتا ہے, کیا تمہارے پاس بھی کوئی معجزہ ہے؟ کہا کہ میرے پاس بہت سارے معجزے ہیں, آپ ایک معجزے کی بات کرتے ہیں. تو کہا کہ معجزہ دکھاؤ کوئی. کہا جو بھی آپ کہو گے میں حاضر کر دوں گا. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ میرے لیے خربوزہ بنائیے. اس نے کہا بادشاہ مجھے 3 دن کی مہلت دے. اس نے کہا نہیں, ابھی کھڑے کھڑے بناؤ. کہا میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, نبوت کا دعویٰ کیا. میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تم مجھ سے کھڑے کھڑے بنوا رہے ہو, ارے اللہ تو خود 3 مہینے لیتا ہے بنانے میں. جب خربوزہ بنتا ہے تو اس کے لیے 3 مہینے کی فصل تیار ہونے میں 3 مہینے لگتے ہیں. کہا کہ جب اللہ 3 مہینے لے سکتا ہے, میں تو نبی ہوں, مجھے کم سے کم 3 دن تو دو. تو بادشاہ کو پتا چلا یہ کوئی مسخرہ ہے, مذاق کرنے والا ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ انمن نہیں کرتا, ایفن بٹ نہیں ہوتا اس کے پاس. لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں, چاہے وہ چاند کے بارے میں لوگ وہاں کے اس زمانے میں جانتے بھی نہ ہو کہ کیا اس کی حقیقت ہے, لیکن کہا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں خدا کے نبی نے اپنی انگشت کو اشارہ دیا, قمر دو ٹکڑوں میں ہو کر بتایا کہ ہم وہ ہیں کہ جو نبی کے تصور تصرف میں ہیں. اگر یہ حکم دیں کہ ٹوٹ جاؤ تو ٹوٹ جائیں, یہ حکم دیں جڑ جاؤ تو جڑ جائیں. عزیزو یہ وہ ہیں کہ جن کے یہاں پہ ایفنٹ بٹ نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ وہ امام, یہ نبی ہیں. تو جس طرح نبوت منصب الہی ہے, اس طریقے سے امامت بھی منصب الہی ہے.
نعرہ سلوات,
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مجھے احساس ہے آپ کی تھکاوٹ کا, کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایک بہت اچھی مجلس سن چکے ہیں, اور بہرحال سلامت رکھے برادر عزیز کو.
صلی علی محمد وعلی محمد.
بہرحال اس مرکز کی خاصیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک ساتھ آپ کو دو دو قسم کی ایجوکیشن نالج آپ کو مل رہی ہے. بہرحال تھکاوٹ اپنے لیے, لیکن ہمارے زندگی کے کچھ ایسے بھی دن ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں اپنا ٹائم ٹیبل تھوڑا سا ہمیں چینج کرنا ہوتا ہے, کیونکہ جس طرح سے اللہ چاہتا ہے چینج چاہتا ہے. جانتا ہے انسان کو چینجز پسند ہیں, کیوں چینجز کیوں پسند ہیں, اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. آپ اپنے کمرے کی ڈیکوریشن تھوڑی سی چینج کرتے ہیں تو آپ کو نیا فیل ہوتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ بہت سو کو شوق ہوتا ہے, تصویر کو ادھر لگا دیا ادھر لگا دیا. آپ کسی بھی بچے کو, پہلی کلاس کے بچے کو پانچویں کلاس کے روم میں بٹھا دو, کہا بیٹا آج سے یہاں جاؤ دو, کتنا خوش ہوتا ہے وہ. اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو چینج پسند ہے, اس لیے صبح کی نماز کو دو رکعت رکھا, ظہر کو چار کر دیا, پھر عصر کو چار کر دیا, تین کو مغرب کو تین کر دیا. اسی طریقے سے دیکھا کہ اس کو نماز میں چینجز چاہیے تو پھر جمعے کو دوسرے طرح سے کر دیا, نہ جمعے کی نماز میں پہلے خطبہ کر دیا بعد میں نماز کر دی, اور اس میں چینجز چاہیے تو عید کے دن پہلے نماز کر دی بعد میں خطبہ کر دیا. صلوات پڑھے ماں. میں بھی تھکا ہوا ہوں, ایک فارسی کی مجلس پڑھ کے آتا ہوں میں, تو بہرحال ایسا نہیں ہے, اور میرا ٹائم آج سلام والوں نے لے لیا. سوچ تو میں بھی رہا تھا دو چار سلام پڑھ دوں, لیکن بہرحال آپ کی تھکاوٹ پہ رحم آیا. سلوات پڑھے محمد والے. اب اہل تشیع کے نزدیک امامت کیا ہے؟ اہل تشیع کے نزدیک یہ امامت منصب الہی ہے. جس طرح سے نبی کو چننے کا حق اللہ کو ہے, اسی طرح امام کو چننے کا حق بھی اللہ کو ہے. انسانوں کو اس کے لیے الیکشن کرنا ضروری نہیں ہے, پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں اور ایک نبی کا الیکشن کریں کہ کون نبی ہے, اور کسی جھوٹے کو نبی بنا دیں اور اصل سچے نبی کو ایک بھی ووٹ نہ ملے, تب بھی اللہ کے نزدیک وہ نبی کانا ابراہیم ملتا, ابراہیم تم اکیلے ہی میرے لیے ملت ہو. جب پوری دنیا ابراہیم سے پلٹ گئی اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے کہ خدایا میں کس کا امام بنوں ساری امت مقابل میں ہے, تو کہا کانا ابراہیم ملتا, ابراہیم گھبراؤ مت, یہ تم اکیلے ہی میرے لیے ملت ہو, جو تم کچھ کرتے رہو گے اس کو میں شریعت بنا دوں گا. آج تم تنہا انجام دے رہے ہو, کل عالم اسلام کا ہر انسان حج کی شکل میں تمہارے ارکان کو انجام دیتا رہا. یعنی آج اللہ جو ہے, اسلام جو ہے کوانٹیٹی پسند مذہب نہیں ہے, کوالٹی پسند مذہب ہے. یہ کمیت نہیں چاہتا ہے, کیفیت چاہتا ہے. کون کتنا کر رہا ہے اس سے مطلب نہیں, کون کیسا کر رہا ہے, کون کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے نہیں, کون کیسی نمازیں پڑھ رہا ہے, کون کتنے حج کر رہا ہے نہیں, کون کیسا حج کر رہا ہے. ان تمام امور میں پروردگار عالم نے کوالٹی کو چنا ہے. تو کوالٹی کا مسئلہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اولی العزم پیغمبر, تمام بنی اسرائیل سے 70 آدمیوں کو عبادت گزار انسانوں کو چنا, اور چننے کے بعد کہا خدا یہ میرے چنے ہوئے عبادت گزار بندے ہیں, ان کو لے کر دعا کرنے جا رہا ہوں. میقات میں آئے, میقات میں آنے کے بعد کہا کہ اللہ سے دعا کرو, تو وہ 70 آدمی جن کو اولو العزم پیغمبر نے چنا تھا وہ اپنے زمانے کے عابد ترین عبادت گزار ترین بندے تھے. کہتے ہیں کہ موسیٰ اس وقت تک ہم دعا نہیں کریں گے جب تک خدا کو نہیں دیکھ لیتے. تو نبی کے چناؤ کرنے میں تو یہ نتیجہ نکل رہا ہے. اگر نبی کسی کو عبادت گزار کے عنوان سے چن لے تو ان کا نتیجہ تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہمیں تو خدا دکھاؤ, اور آواز آئی لن ترانی یا موسیٰ, خدا ان سے کہہ دو کہ ابھی بھی نہیں اور اس وقت بھی نہیں اور کبھی بھی نہیں. لن ترانی, جب لن ابدی ہے, مولانا تشریف فرمائے کہ جب کسی سینٹنس کے آگے عربی میں لن لگ جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابند ہو جاتا ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیل ہو جاتا ہے. کہ اے موسیٰ ان کو وعدہ نہ دو کہ بعد میں دیکھ لیں گے نبوت اللہ کو, کہ مرنے کے بعد دیکھ لیں گے. لن ترانی یا موسیٰ، مجھے موسیٰ مجھے کبھی اور کبھی اور کبھی نہیں دیکھا جا سکتا. تو جب نبی ان کو چن کے لائے اور ان کے عبادت گزار ہونے کا چناؤ کر کے لائے تو ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہک جائیں. تو اگر امت مسلمہ کسی کو امام بنا دے، کسی کو امت مسلمہ کا رہبر بنا دے. عزیزو ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت سارے ڈاکٹرز موجود ہیں، ڈاکٹرز پہ ایک مثال دیتا ہوں، صلوات پڑھی محمد والا محمد والا. اگر کوئی اپنی کلینک کھولے اور کلینک کے بعد ایک بورڈ لگائے کہ اتنی ڈگری اتنی ڈگری اتنی ڈگری اور جتنے بھی قسم کی ڈگری ہوتی ہیں ایم بی بی ایس کے بعد، سارے اسپیشلائزیشن لکھ دے اور نیچے ایک لائن لکھ دے کہ میں کبھی کبھی دوا کی جگہ زہر بھی لکھ دیتا ہوں، کبھی کبھی میں دوا کی جگہ زہر بھی لکھ دیتا ہوں. آپ بتائیے کہ ان ڈگریوں کو پڑھنے کے بعد جو اتنی لمبی لائن میں لکھی ہوئی ہیں، وہ ایک جملہ وہ بھاری ہے یا نہیں ہے؟ لوگ سوچیں گے وہ کبھی کبھی ابھی ابھی نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ کبھی کبھی ابھی ابھی ہو جائے اور مجھے جان سے ہاتھ دھونا بیٹھے. اب کوئی یہ کہے کہ نبی کبھی کبھی ہزیان، نعوذ باللہ، کوئی کہے کہ نبی کبھی کبھی ہزیان، تو نعوذ باللہ وہ کبھی کبھی اس کا مطلب وہ شریعت جب جب آپ نے بیان کی ہو. عزیز و اللہ کبھی کسی ایسے کے ہاتھ میں نبوت اور اپنے اسرار کو نہیں دیتا کہ جس کے لیے لمحے بھرکش. ولا سنتم ولا نوم، کہ اللہ جس کے لیے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اونگ اور نیند سے مراد یہ نہیں کہ اللہ سوتا ہے یا وہ نیپ لیتا ہے، نو، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تم سے اتنے لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے. اللہ تو اللہ، جس کو آپ کے جسم میں امام بنا کر بھیج دے، اگر وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو انسان کی جان، دل جو ہے، دل کیا ہے؟ انسان کا امام ہے، انسان کی باڈی میں امام ہے، یہ ہدایت کرتا ہے. اگر انسان کا ہاتھ کٹ جائے تو کیا اس کو دفنا سکتے ہو آپ؟ پیر کٹ جائے تو کیا دفنا سکتے ہو؟ آنکھ نکل جائے تو دفنا سکتے ہیں؟ نہیں. جب تک دل بند نہ ہو جائے اس وقت تک دفنانے کا حکم نہیں ہے. تو عزیزو اس کائنات کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا کا دل ابھی ہے، اس دنیا کا دل امام ہے جس کو پروردگار عالم نے غیب میں رکھا. لہذا امام کا وجود، امام کا وجود بہت ضروری، امام کا وجود. اور یہ منصب الہی ہے، یہ الہی رتبہ ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے ولا ینالو عہد الظالمین، یہ میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. اور ظلم کا مطلب یہی نہیں ہے کہ کسی کو مار دے، ظلم کا مطلب شرک کرنا بھی ہے، کفر کرنا بھی ہے، اللہ کی باتوں پر شک کرنا بھی ہے، اللہ کے نبی پر شک کرنا بھی ہے، یہ تمام ظلم کے معنی میں. تو اگر کوئی لمحے بھر کے لیے شرک کر دے تو پروردگار عالم اپنا عہدہ اس کو نہیں دیتا، تاکہ کل دنیا کے تانے سننے نہ پڑ جائے کہ خدایا آج یہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، کل تو یہ ایسا تھا، کل تو یہ ایسا تھا. لہذا پروردگار عالم نے نہ نبوت کو ایسا رکھا، نہ امامت کو ایسا رکھا، بلکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی اللہ علیہ، اس کی سند سے آراستہ کر کے کہ ان کے یہاں پر، اور بلکہ اماموں کے لیے کہا گیا ہے، اور عرفاء لکھتے ہیں کہ امام کے بارے میں گمراہی اور بھٹکنے کا امکانات ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے عصمت دے کر بھیجی ہے اور عصمت کے اتنے قائل ہیں کہ اندھیرے میں ان کا پیر الٹی چپل میں بھی نہیں جا سکتا. اندھیرے میں جانا کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر آپ غلطی سے، لیکن ان کے یہاں پہ اتنی غلطی کو بھی تصور نہیں کیا گیا ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کی زندگی میں ترک اولا کے جزیرے بھی نظر نہیں آئیں گے، جن کی حیات کی عصمت کے سمندر میں ترک اولا کے جزیرے بھی نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ امام ہیں. ہر رخ سے، ہر طرح سے یہ دین مبین اسلام کی فلاح و بہبودی جاتے ہیں. زمانہ ہے خلفاء وقت کا. ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، میں اسلام قبول کرنے والا کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں. کہا نبی تو رحلت کر گئے. کیا پھر نبی نے اپنے بعد کیا دین کو ختم کر دیا؟ یہ دین مکتب فکر محمدی بند ہو گیا؟ کہا نہیں، یہ بند نہیں ہوا ہے، بلکہ ان کے جانشین ہیں. کہا مجھے ان کے پاس لے کے چلو. جانشین پیغمبر کے پاس گیا. جانے کے بعد کہتا ہے میں دین مبین اسلام کی دولت سے آراستہ ہونا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میں جس مذہب کو چھوڑنا چاہتا ہوں وہ بھی بڑا اچھا ہے، میں اچھے کو تب چھوڑوں گا उस अच्छे को तब छोड़ूंगा जब बहुत अच्छा मुझे ये लगेगा, और बहुत अच्छा जब लगेगा कि तुम मुझे कोई मौजजे दिखाओ। तुम्हारे नबी के पास तो सुना है बड़े मौजजे थे, चांद के टुकड़े होते थे, कंकर अपने उनके हाथों में कलमे पढ़ते थे, ये तमाम की तमाम बातें और सख्तियों पर वो तमाम मौजजे पढ़ के आया था, कहा कि मुझे मौजजा दिखाओ। मुसलमानों ने कहा कि मौजजा क्या, मतलब मौजजा ये कि कोई मेरी अक्ल में ना बात आए और हो भी जाए। तो कहा कि ये क्या हो सकता है, कहा नहीं नहीं ऐसा कोई मौजजा नहीं, अब तो तुम आ गए हो, हमारी बदनामी करना चाहते हो, या तो ईमान लाओ वरना तलवार के जल्लाद को हुक्म दिया अगर ईमान ना लाए तो इसकी तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दो। कहा मौजजा कहा गया, कहा यही मौजजा है। कहा मुसलमान हो तुम, मैंने तो सुना था तुम तो बहुत अच्छे लोग हो, रसूल भी बहुत अच्छे थे। कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ऐसे तो ईमान नहीं लाऊंगा। कहा या मौजजा को कबूल करो या अपनी जान दो। कहा कि मौजजा, कहा ये कि अपनी तलवार से गर्दन उड़वाओ। कहा कि नहीं ठीक है, मुझे मरना पसंद है लेकिन मैं ऐसे ईमान नहीं लाऊंगा, मेरे लिए वही दीन अच्छा है जहां पे तलवार तो नहीं चल रही हो। बहरहाल ये बदनाम करने के लिए बहुत से लोग। एक मरतबा उसने कहा अच्छा मुसलमानों मैंने सुना है तुम वादे के बड़े पाबंद हो जाहिलियत के दौर से। अरब जो थे अपने वादे के पाबंद होते थे। कहा कि क्या वादा लेना चाहते हो। कहा मुझे मरने से पहले पानी तो पिला दो। कहा हाँ भाई पानी तो पिलाएंगे। नहीं खलीफा मुझे वादा दे के मुझे पानी पिलाया जाएगा, खुलासा पिलाया जाएगा। खलीफा ने कहा इसको पानी ला के दो। पानी आया तो कहा खलीफा मुझे से वादा करके जब तक मैं ये पानी ना पी लूं मुझे कत्ल ना किया जाए। खलीफा ने कहा भरे दरबार में कि हाँ मैं तुझसे वादा करता हूं कि जब तक तू ये पानी ना पी लेगा तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा। उसने पानी को फेंक दिया, पानी जमीन में चला गया। अब खलीफा से कहता इस पानी को निकाल और मुझे पिला, उसके बाद कत्ल कर, क्योंकि इस पानी की बात हुई थी दूसरे पानी की नहीं। वो भी पढ़ा लिखा इंसान था, कुछ समझता था और फलसफे और मंतिक की तमाम चालों को जानता था कि ये कहां आके अटक सकता है, ये कहां आके अटक सकता है। कहा ये पानी मुझे निकाल कर पिला, अब अरब की जमीन जो पानी है वही नहीं निकल रहा, तो जो चला गया है वो कहां से निकले। लिहाजा जब उस पानी के लिए परेशान कहा इसने तो बड़ा वक्त, अगर मारते हैं तो खलीफा की बात जाती है और छोड़ते हैं तो दीन बदनाम होता है, आखिर क्या किया जाए। कहा कि पुकारो जिसे नबी पुकारते थे, तो कहा बुलाओ उसे जो हमेशा से यावर दीन मुबीन इस्लाम रखा है। एक मर्तबा जैसे ही मौला कायनात को बुलाया गया, यहूदी के बाग की जमीनों का मुकद्दर संवारने वाला वो मौला, वो जफा कश मौला, वो मेहनत कश मौला, जब अपने हाथों को मिट्टी में सना हुआ देखा लोगों ने कि अली चलिए आपका काम ये नहीं है, दीन पर वक्त आ गया है। मौला कायनात आए, आने के बाद कहा कि क्या मसला है। कहा कि अच्छा इसको लेकर आए हो मेरे लिए। कहा ये कौन है। कहा कि बात बता, तू अपने वाकये को खुद बताएगा, ये मैं बताऊं तेरे हाल को कि क्या चाहता है। एक मर्तबा मौला ने कहा कंबर इसके हाथ में कूजा दे दो। अभी मौला कहा इसको कैसे मालूम कि कूजा मेरे हाथ में था और मसला क्या है, लगता है इसको बता दिया गया। इमाम ने फरमाया कि क्या तू दीन मुबीन इस्लाम को कबूल करना चाहता है। कहा कबूल करना चाहता हूं। कहा किस लिए। कहा कि मौजजा, लेकिन मैंने तो सुना मौजजा तो यहाँ कुछ और ही होता है, मेरी गर्दन उड़ाई जा रही है। ठीक है आने वाले इतना बता कि मैंने सही सवाल किया है, अगर ये खलीफा पानी को जमीन से निकाल कर आलम इस्लाम का कोई इंसान मुझे ये पानी पिला दे तो मैं मरने को तैयार हूँ। एक मर्तबा मौला ने कहा कंबर इसके हाथ में कूजा दे दो। कूजा हाथ में दिया गया। एक मर्तबा इमाम ने फरमाया तुराब, तुझे अबू तुराब हुक्म देता है अपनी अमानत को लौटा दे। अभी मौला के कलमात कम तमाम ना हुए थे कि जमीन से बिखरा हुआ पानी सिमटने लगा और इतनी बुलंदियों तक पहुंचा कि उसके कुछ कूजे में आने लगा। इधर पानी कूजे में आता जाता है, इधर वो आंसू बहा के कहता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, सलावत पढ़े मुहम्मद अलैहि वसल्लम। इस्लाम की इमामत का मसला आसान मसला नहीं था। मौलाए कायनात के इस फर्जंद ने वाके आशूर तक जो लोगों के सिलसिले में लोगों को ये मुश्किलात से निजात दिलवाई है, और इमाम ने जो लोगों की रहनुमाई के लिए मुकाम और खसूसियत इमाम का बयान किया है कि इमाम की खसूसियत क्या होनी चाहिए, इमाम का पैगाम क्या होना चाहिए, और इमाम के मुकाबले में आने वाले लोगों की अदम सहलाइयत का ऐलान इमाम ने फरमाया। इमाम ने पहले तो ये फरमाया कि इमाम वो होता है कि जो दीन को मजधार से निकाल कर ले जाए, इमाम वो होता है जो अपनी जान के बदले में दीन मुबीन इस्लाम की तमाम कदर मंजिलत को बचा कर ले जाए, امام وہ ہوتا ہے جو نہ لوگوں کو اس کی ناموس کی حفاظت کا طریقہ سکھا دے, امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی چھنی ہوئی خوشی کو واپس لوٹا دے, امام وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو ظلم سے نہیں اپنی محبتوں کے ذریعے اپنا بناتا ہے. آپ امت مسلمہ جان لے کہ جس یزید کی وہ بیعت کر رہی ہے وہ دین کو مٹانے والا ہے یا دین کو بڑھانے والا ہے. امت مسلمہ بتا دے کہ کس کے خیمے میں کس کی طرف سے اسلام کو بڑھایا گیا, پروان چڑھایا گیا, اور کس کی طرف سے اسلام کو مٹایا گیا, کس کے جد امجد کے اوپر قرآن نازل ہوا, کس کے آبا و اجداد نے قرآن کی مخالفت کی, کس کے جد امجد کے ذریعے ہمارا اعلان کیا گیا, اور کس کے جد امجد کے لیے کے ذریعے ان کے ظالم اور جابر بچوں کو معرفی کرایا گیا. ایک مرتبہ جب امت مسلمہ اس کشمکش میں تھی کہ کس کو اپنے زمانے کا خلیفہ اور امام مانے, تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے وطن کو چھوڑا, مدینے کو چھوڑ کر آپ نے یہ رخ کیا کہ میں امام ہونے کے ناطے, لوگ تو یہی کہہ رہے تھے کہ فرزند رسول نہ جائیے, لوگ امامت کو سمجھا رہے تھے, امامت کی ذمہ داریاں سمجھا رہے تھے کہ امام آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں مدینے میں خاموشی سے بیٹھ جائیں. رسول اللہ کو بھی بہت لوگ سمجھاتے تھے, یا رسول اللہ یہ بڑھیا روز آپ کے سر پہ کچرا ڈالتی ہے, آپ ادھر سے کیوں جاتے ہیں, اپنا راستہ چینج کر لیں, اپنا راستہ بدل لیں. رسالت باب نے فرمایا کہ ہم نبی اپنا راستہ بدلنے نہیں آئے ہیں, لوگوں کا راستہ بدلوانے آئے ہیں, ہم لوگوں کا راستہ بدلوانے آئے ہیں. اور پھر آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے اس بڑھیا کو صاحب ایمان کیا یا نہیں کیا. اسی طریقے سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام اپنی جان سے کھیل رہے ہیں اور ایک ایسے ایک بادشاہ کے مقابلے میں جا رہے ہیں کہ جس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. امام نے فرما دیا تھا کہ طاقت تو وہ طاقت ہے جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے, دین وہ دین ہے جو اللہ کی محوریت پر توحید پر مبنی ہو. لہذا امام عالی مقام ہم سب کے چاہنے والے اور ہمارے لیے دین مبین اسلام کی ان عظمتوں کو, اللہ کی توحید کو, نبوت رسولوں کی نبوت اور رسالت کو, اور امامت کے صحیح مفہوم کو اپنے چاہنے والوں کے ذریعے بتا گئے کہ دیکھو فلاح اور بہبودی اس کو ملے گی جو امام حقیقی کے سامنے اللہ کے نمائندے کے ساتھ منصب الہی دیے جانے والے بندے کے ساتھ اگر وہ قتال کرتا ہے تو اس کی زندگی جاویدان بن جائے گی. ہاں عزیزو, یہی وجہ تھی کہ ایک شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا, جس نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا, شاعر نے بہت سدھار کے بہت اچھا کر کے پیش کیا کہ ہر نے شہ والا کا راستہ نہیں روکا, بھٹکا ہوا راہی تھا پتا پوچھ رہا تھا, بھٹکا ہوا راہی تھا. وہ شخص وہ ذات جو 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام کا راستہ روک لے اور امام کو کربلا لانے کا سبب بن جائے, وہی شخص جب امامت کی قدر و منزلت کو سمجھتا ہے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور اپنے خیمے کے باہر ٹہلنا شروع کرتا ہے. ایک مرتبہ جناب حر کا غلام آگے بڑھا اور بھائی آگے بڑھا, بیٹا آگے بڑھا اور کہنے لگے جناب حر سے کہ حر, جب ہم نے پوچھا تھا, لوگ پوچھتے تھے کہ پورے لشکر شام میں اور کوفے میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے, تو جناب حر کا نام لیا جاتا تھا. آپ گریا کر رہے ہیں. جناب حر کے بھائی نے کہا کہ بھیا, کیا آپ کل کی جنگ سے ڈر رہے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ ارے حسین کے پاس تو مختصر سا لشکر ہے, کچھ چند لمحے لگیں گے جو یزیدی فوج ان کو قتل کر دے گی. حر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے کہ تم اس جنگ کو دیکھ رہے ہو لیکن میں اس جنگ کو دیکھ رہا ہوں, بلکہ اپنے آپ کو دوزخ اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں. دو قدم ادھر رہ کر میں جہنمی بن جاتا ہوں اور دو قدم اس طرف جا کے میں بہشت میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ نہیں جانتے کہ اب یہ دیکھو کہ ہدف کس کا بلند ہے, کہ یہ یزیدی فوج کا جو تبل بجا رہی ہے, یا اس حسین ابن علی کے چاہنے والوں کا جو میں دیکھ رہا ہوں. حر کے غلام نے کہا آقا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بیٹے نے پوچھا بابا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بھائی نے کہا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جناب حر نے فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آؤ میری چشم سے دیکھو, ذرا حسین کے خیام میں اپنی آواز اپنے کانوں کو لگاؤ کہ ان کے چاہنے والوں کی زبان سے کیا جاری ہے, کیا کوئی شکوہ جاری ہے؟ اب جو سب نے سننا شروع کیا, حسین ابن علی کے اصحاب مناجات کر رہے ہیں, الہی و سیدی و مولائی, اے ہمارے سب سے بہترین پروردگار عالم, ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں بہترین امام عطا کیا, بہترین دین سے آراستہ کیا, بہترین طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائی. اس زمزمے کو جب دیکھا تو دوسری طرف حر نے کہا کہ ایک آواز اور خیموں سے آ رہی ہے, ذرا اس کو بھی سنو. جب غلام نے کہا آقا کیسی آواز, تو کہا دیکھو ذرا بچوں کی آوازوں کو سنو, کہ بچوں کی آوازوں کو سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ ان کے بھائی نے کہا بھیا ارے بچے کہہ رہے ہیں العطش العطش، اے آقا پیاس ستائی جا رہی ہے. حسین کے خیام کو نہر سے ہٹانے کے بعد سات محرم کو حسین کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا. حسین کے بچے پیاسے ہیں، شب عاشور ہے، حسین کے بچے التش التش کر رہے ہیں، حسین کے اصحاب مناجات کر رہے ہیں. ایک مرتبہ حر نے کہا کہ میں اپنے آقا کی جانب جانا چاہتا ہوں. بھائی نے کہا آقا اے بھیا آپ تو حسین کے سب سے بڑے مجرم ہیں، کیا حسین آپ کو معاف کر دیں گے؟ کہا کہ وہ کریم ابن کریم ہے، ارے وہ علی کا لخت جگر ہے، وہ مجھے ضرور معاف کر دے گا. اپنے غلام سے کہا کہ ذرا میرے ہاتھوں کو اس طرح باندھو جس طرح کسی مجرم کے ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے. اب حر کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، حر اپنے زانو کے ذریعے حسین کے خیام کی طرف بڑھنے لگے. جب یہ مختصر سا قافلہ جس میں حر کا بیٹا ہے، حر کا بھائی ہے، حر کا غلام موجود ہے، جناب حر کے ساتھ چلا تو امام کے اصحاب میں کھلبلی مچی. فرزند رسول، ارے یزیدی فوج کی جانب سے کوئی جاسوس آ رہا ہے. امام نے فرمایا نہیں یہ جاسوس نہیں، ارے میرا مہمان آ رہا ہے. اے علی اکبر آگے بڑھو، اپنے چچا کا استقبال کرو. اے ابو الفضل العباس آگے بڑھو، میرا مہمان آ رہا ہے. حسین نے جناب حر کو دیکھا، ارے ندامت آنکھوں سے جھلک رہی ہے، چہرہ جھکائے ہوئے، ہاتھوں کو باندھے ہوئے غلاموں کی طرح حر چلا آیا. اے سپاہ سالار فوج کوفہ و شام حسین کے سامنے احساس جرم کر رہا ہے. اے کریم ابن کریم، تیرے کریمی ہونے کے صدقے، اے زہرا کے لال، تیری سخاوت کو جانتے ہوئے حر آپ کے قدموں میں آ گیا. میرے آقا جب تک مجھے معاف نہیں کر دیں گے میں اپنی نظریں نہیں اٹھاؤں گا. آقا آپ کی اس مشکل کا سبب بھی میں ہوں، آپ کے اس پریشانی کا سبب بھی میں ہوں، آپ کے بچوں کی التش کی آواز کا سبب بھی میں ہوں، اتنے بڑے مجرم کو کیا آپ معاف کر دیں گے؟ کہ اپنے غلام سے کہا اپنی تلوار میرے آقا کے ہاتھ میں دے. آقا یا مجھے معاف کر دیجئے یا میرے سر کو تن سے جدا کر دیجئے. حسین نے تلوار کو ہٹایا، ان کے ہاتھوں کو علی اکبر سے کھلوایا اور اب آگے بڑھ کے اپنے سینے سے لگایا. اے حر جری، اے مہمان فرزند زہرا، تجھ پر میرا سلام. اے حر میں جانتا تھا تو ادھر آنے والا ہے کیونکہ میری محضر میں تیرا نام موجود ہے. کاکا مجھے ایک وعدہ دیجئے. جزاکم ربکم خیر الجزا. حر نے کہا آقا فرزند رسول مجھے ایک وعدہ دیجئے. امام نے فرمایا حر کس بات کا وعدہ چاہتے ہو؟ کہا آقا صبح عاشور سب سے پہلے میرا بچہ جنگ کے لیے جائے گا. ارے اس سے پہلے کہ آپ کے آل اولاد آگے بڑھے میں نہیں چاہتا. آقا مجھے ندامت کے آنسو بہانے دیجئے. ایک مرتبہ آقا نے فرمایا حر صبح نمودار ہونے دو. ایک مرتبہ حر نے آ کر رجز پڑا اور اپنے جوان بیٹے کو تیار کر کے میدان قتال میں بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ اور اب واپس نہ آنا، اپنی اس جان کو میرے آقا پر نچھاور کر دو. جناب حر کا بیٹا لڑتا رہا، ایک مرتبہ حملہ ہوا اور زخمی بیٹا زمین پر آیا. آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حر اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ پہنچتے کیا دیکھا، ارے کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ہے اور اس بچے کو اس جوان کا سر اپنے زانوں پر لیے ہوئے ہیں. اب جو حر آگے بڑھا تو کیا دیکھا، ان کے آقا و مولا حسین ابن علی کے زانو پر حر کے بیٹے کا جنازہ. ایک مرتبہ حر نے کہا آقا ارے غلاموں کے غلام زادوں کے لاشوں کو اپنی آغوش میں. امام نے فرمایا یہ جوان کا لاشا ہے. اے حر ابھی تم میں وہ طاقت نہیں جو اس کو صبر کر سکو. وہ وقت آیا، حر جری تیار ہوا، اپنی کمر کو کسا اور آنے کے بعد امام پر نچھاور ہونے کے لیے حر نے اپنے آپ کو میدان میں پہنچایا. ایک مرتبہ حر جری نے اپنے حر ہونے کا اعلان کیا، ارے فوج اشکیا نے تیروں کی بوچھار کی، حر بچتے رہے. ایک تیر پیشانی پر لگا، اب جو گھوڑے پہ سملا نہ گیا، جناب حر پر تیر و تبر کے وار ہونے لگے. حر زمین پر آئے، آقا میرا سلام قبول کیجئے. حسین لاشے حر پر پہنچنے والے ہیں، ابھی رمق جان حر کے جسم میں باقی ہے. ایک مرتبہ کہا تمہاری پیشانی سے تیر کو نکال دوں. اب جو حسین نے تیر کو پیشانی سے نکالا, خون کا فوارا چھوٹا, امام علی مقام نے اپنی قبا سے ایک رومال نکالا اور ان کی پیشانی پر باندھ دیا اور کہا اور تم بڑے خوش نصیب ہو اے میرے مہمان, ارے یہ رومال میری ماں سیدہ کا ہے, ارے ہر میں تیری مہمانی میں اس کو پیش کر رہا ہوں, اے ہر تم پر ہمارے لاکھ سلام. ہر نے کہا کہ کچھ اماریاں آسمان سے آ رہی ہے, ارے رسول خدا نظر آتے, علی مرتضی نظر آتے, حسن مصطفیٰ نظر آتے, آقا میرے قدموں کی طرف کوئی خاتون کھڑی ہے. آقا نے کہا اور اپنے پیروں کو سمیٹ لو, میری ماں سیدہ فردوس بری سے آ رہی ہے. وسیع عالم الذین الدرب ایام قلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رزم بقضائی تسلیما لامرہ. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مختصر سے عمل کو قبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری سزاداری کو قبول فرما. تمام بیماران مریضان اسلام کو بالخصوص میرے برادر بزرگ کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جو مومنین بیمار ہیں اور دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. میرے معبود تو ہمارے دلوں کے رازوں کو بہترین انداز میں جانتا ہے, مکتب حسینی سے ہم سب کو سلیقہ سیکھنے کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود ان مراکز دینیہ کی حفاظت فرما, ان کو ترقی عنایت فرما. آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ محمد علی منتظری کا انتقال ہو گیا, خدا ان کے درجات کو بلند فرما اور تمام عالم تشیع کو اس کی تسلیت اور امام زمانہ کو اس کی تسلیت قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.